الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین متمزات الحمدللہ سلسلہ وار تجوید قرآن میں سورۃ الانفال ہمارے ذیل مطالعہ ہے تین رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں تمہید میں یہ بات کثرت سے ہم سمجھ رہے ہیں اور تکرار کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے اور غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ سورت نازل ہوئی لہذا غزوہ بدر کے جو بھی حالات ہیں اس پر یہ تبصرہ ہے پوری سورت میں کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے بڑی زبردست شاندار فتح ہے کہ جو مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ تعالی نے دلائی تین گنا زیادہ تعداد کفار کی 1000 کے لشکر پر 313 مسلمانوں کی شاندار فتح اور پورے عرب میں جو دھاک ہے مسلمانوں کی اس غزوے سے بیٹھی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ جنگ کے دوران بڑی قیمتی ہدایات دی جا رہی ہیں اور درمیان میں کچھ عمومی انداز سے بھی بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو اس صورت میں پچھلی نشستوں میں ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم نے تعویل خاص کے اعتبار سے جو مہاجرین مکہ تھے ان پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمتیں فرمائیں مدینے کی صورت میں ایک عمدہ ٹھکانہ عطا کیا اپنی نصرت سے ان کی تائید فرمائی تعویل عام کے اعتبار سے وہ آیتیں بہت اہم تھیں 77 سال پہلے کا جو واقعہ بر عظیم پاک و ہند کے اعتبار سے کہ وہ مسلمان کے جو ہندوؤں کے ظلم میں پس رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ٹھکانہ دیا پاکستان کی صورت میں اور اپنی نصرت سے یہاں تائید فرمائی بہرحال یہ ہے کہ یہ نعمتیں ملی تھیں تاکہ ہم اس کا شکر بجا لائیں بہرحال یہ بڑی اہم آیتیں ہیں کہ جو ہم پچھلی دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں آج کی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس میں بھی عمومی انداز سے بڑی قیمتی ہدایات ہیں یعنی جنگی صورتحال میں بھی یہ ہدایات بڑی قیمتی ہیں اور عموم کے اعتبار سے بھی یعنی مسلمان پوری زندگی ان ہدایات کا اگر پاس کرے تو پھر اس کی زندگی کا نقشہ پر تبدیل ہو سکتا ہے اس میں ایک بہت قیمتی ہدایت ہے اور وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہاں انشاءاللہ تقوی کی افادیت ہے کہ جو اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے اہل ایمان سے ہے کہ اے ایمان والوں ایمان کے دعوے داروں ان تتقوا اللہ دیکھو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا تو وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا فرقان اصل میں کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والا یہی فارا قاف سے فاروق لقب ہے کہ جو کہ حضرت عمر فاروق کا لقب ہے کہ جو کہ انہیں دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ شخصیت کے جو حق کو باطل میں تمیز کرنے والے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فرقان کی بشارت ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس تقوی کے ذریعے سے حق اور باطل میں تمیز کا ایک مادہ ہے کہ جو انسان کے اندر، ایک بندہ مومن کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. یہ جو تقوی ہے، تقوی کیا ہے، کسے کہتے ہیں اور دین اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقوی کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے، اور پورے قرآن مجید میں وقفے وقفے سے تقوی کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. تقوی کیا ہے؟ یہ ہے خدا خوفی. اس کی جو لغوی معنی ہے وہ بچنے کے معنی، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور خدا خوفی انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کی فرمبرداری میں جاتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے. تو یہ جو مادہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر قدم، ہر آن وہ یہ محسوس کرے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ کی فرمبرداری میں ہے یا نافرمانی میں، یہ احساس وہ پیدا ہو جائے، حساسیت، تو اسی کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ کو بڑا پیارا سمجھایا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام موجود ہیں. امیر المومنین سوال اٹھاتے ہیں بھائی تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بتائیے. انہوں نے تقویٰ کو سمجھانے کے لیے سوال کیا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر کسی ایسے پگڈنڈی سے، راستے سے ہوا کہ جس کی دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بالکل میں گزرا ہوں. انہیں کہا کہ کیسے گزرتے ہیں اس راستے سے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا، جسم کو سمیٹتا ہوا، کپڑوں کو سمیٹتا ہوا اس راستے سے پگڈنڈی سے گزر جاتا ہوں کہ تاکہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالے، میرے جسم کو جو ہے وہ زخمی نہ کر دیں. تو اپنے آپ کو بچاتا ہوا وہاں اس راستے سے گزر جاتا. تو عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں یہی تقویٰ، اسی دنیا کی منجدار سے انسان گزرے اور اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچائے کہ جو کہ نافرمانی والے اعمال ہیں، جو حرام کام ہیں، یہ اصل میں کانٹے ہیں. کہیں رشوت کا کانٹا ہے، کہیں سود کا کانٹا ہے، کہیں بے حیائی کا کانٹا ہے، کہیں جھوٹ کا کانٹا ہے. ان تمام کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نافرمانی والے اعمال سے، اور فرما برداری والے اعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے گزرنا. تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر اور کہیں جنگلوں میں بیٹھ کر کونوں کھدڑوں میں اور اللہ کی عبادت اور اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے مانجنے میں انسان لگا رہنے، بلکہ یہ رہبانیت جو عیسائیت میں آئی تھی اس کو تو رد کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا فرمان ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. تو تقویٰ کیا ہے؟ اسی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا طلبگار نہ بننا اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، یہ اصل میں تقویٰ ہے. اچھا، یہ تقویٰ، یہ دولت، یہ زیور بندہ مومن کا ایسا ہے کہ اگر یہ ہاتھ آ جائے بندہ مومن کے، تو پھر یہ ہے کہ بڑی بڑی معصیتوں سے، گناہوں سے یہ تقویٰ انسان کو بچا لیتا ہے، اس کے لغوی معنی بچنے کے. اور پھر یہ ہے کہ جب گناہوں سے انسان بچتا ہے، فرمانبرداری کی روش پر جانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے، انشرا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے فائدے قدم قدم پر انسان کو محسوس ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم ذرا نگاہ ڈالیں، میں صرف جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں، قرآن مجید میں تقویٰ کی جو افادیت ہے، بینیفٹس، وہ کام کیا کیا ہے. دیکھیے، اس کائنات میں آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جو میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت ہدایت. ہر چیز جو بھی نعمتیں ہیں، وہ اس کے ساتھ اگر نعمت ہدایت اٹیچ نہ ہو تو وہ نعمت زحمت بن جاتی، وہ رحمت نہیں بنتی. میں چند مثالیں دوں گا تو باز واضح ہو جائے گا. یہ اقتدار فی نفسی نعمت ہے. یہ اقتدار ملا فرعون کو، پورے مصر کی بادشاہت. یہی اقتدار ملا حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی، 22 لاکھ مربع میل پر. لیکن فرق کیا تھا؟ فرعون کو اقتدار ملا لیکن ہدایت نہیں ملی. اقتدار کو کیسے جو ہے وہ استعمال کرنا، ہدایت نہیں ملی. تو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا، تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا، غرق کر دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 لاکھ مربع میل پر اقتدار ملا، خلاصہ یہ ہے کہ اندر ایک خوف خدا تھا، ہدایت اٹیچ ہو گئی کہ اس اقتدار کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو، کیسی عزت کامرانی ہے کہ جو کہ رہتی دنیا تک ان کی رہے گی. تو اسی طرح مال فی نفس ہی نعمت ہے، لیکن یہ ہدایت اگر اس مال کے ساتھ نہ ہو تو یہ قارون کے صف میں کھڑا کر دیتا، جس کو زمین میں دھسا دیا گیا مال و دولت کے ساتھ. اور یہی مال عثمان غنی کو دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا وہ غنی کہلائے. کبھی بھی یہ مال اللہ کے دین کی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنا. تو بہرحال یہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے. تو ہدایت ملتی کس کو ہے؟ یہ ہے پہلی افادیت اس تقویٰ کی. بالکل آغاز میں چلے جائیں قرآن مجید کے، سورہ بقرہ میں کیا فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. ویسے تو ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ھدی للناس، لیکن یہ ہے کہ ہدایت پا کون جائیں گے؟ کہ جن کے اندر تقویٰ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت، یہ خدا خوفی، یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح سے تقویٰ کی افادیت میں اور بھی بہت سارے، یعنی ابھی قربانی کا عمل ہم پچھلے مہینوں میں ہم کر کے گئے، قربانی کا عمل ہوا. یہ قربانی میں کہ جہاں جانور کا خون بہایا جاتا ہے، گوشت اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ کو پہنچ کیا رہا ہے؟ نہ گوشت نہ خون، بلکہ وہ تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے، تمہارا خلوص پہنچ رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لباس، یہ جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپنی نشانیوں سے میں سے بھی قرار دیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے کہ جو تمہاری ستر پوشی بھی کرتا ہے، تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے. لیکن کیا فرمایا؟ ولباس التقویٰ ذالک خیر. کون سا لباس تمہارے لیے بہترین ہے؟ وہ تقویٰ کا لباس بہترین ہے. یعنی جس طرح سے یہ لباس انسان کے جسم سے چپک جاتا ہے، اسی طرح سے بندہ مومن کی پوری زندگی میں یہ تقویٰ اس سے چمٹ جائے، خدا خوفی اس کے اندر پیدا ہو جائے. لہٰذا لباس التقویٰ اس کو بہترین قرار دیا گیا. پھر جنت کی آرزو تو ہم سب کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، لیکن یہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں کس کے لیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون. یہ جنت کہ جس کا وعدہ کس سے کیا گیا؟ متقین سے کیا گیا. بہرحال یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی افات ہے. اسی طرح سورہ طلاق پڑھیں تو وہاں پر بھی ایک سے زائد فوائد ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ انسان دنیا میں ایسی جگہ پھنس جاتا ہے بالکل کہ نکلنے کا راستہ اس پریشانی سے وہ مل ہی نہیں رہا ہو، انسان ہلکان ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے. لیکن خوشخبری دی گئی سورہ طلاق میں کہ ممن یتق اللہ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو پریشانی سے نکلنے کا مخرج، ایگزٹ، وہ راستہ نکال دیتا. اسی طرح آگے جا کے مزید فرمایا کہ ممن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، مشکلات کو دور کر دیتا ہے. پھر آگے جا کے فرمایا کہ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کے اجر میں جو ہے وہ کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، عظیم اجر اسے عطا فرماتا ہے، اس پر فائز کر دیتا ہے. تو تقویٰ کی تو افادیت ہے کہ جو کہ قرآن مجید میں بار بار آئی، اور تقوی کے حصول کے لیے 12 مہینوں میں ایک پورا مہینہ ہے کہ جو کہ رکھ دیا گیا، وہ رمضان کا. اور رمضان میں جو دن کی عبادت ہے، روزے کی، اس کا مقصد ہی بیان کر دیا گیا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم ایک مہینہ تقوی حاصل کرو روزے کے ذریعے سے، اور 11 مہینے شیطان کے حملے سے اس ڈھال تقوی کی وہ تم استعمال کر کے اور اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. یہی ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں بندہ مومن کو کھڑا کرتی ہے. آج یہ تقویٰ سے ہم خالی ہو گئے، خدا خوف ہی نہیں رہی، باقی پوری دنیا کا خوف انسان کے اندر بس گیا، امریکہ کا خوف، آئی ایم ایف کا خوف، کہ جس میں ہم لرزہ اور ترسا ہیں. اور یہ ہے کہ بس دشمن کے رحم و کرم پر ہیں، نہ فیصلے ہم خود کر پا رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے. لہذا وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ہم نکل کر دوسروں کے خوف پر چلے گئے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو فرمایا کہ اے ایمان والوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یا جعل لکم فرقانا وہ تمہارے لیے حق و باطل میں تمیز کرنے والا تمہیں بنا دے گا, قدم قدم پر فرقان تمہارے لیے وہ سامنے ہوگی. تم حق و باطل میں تمیز کرنے کا ایک فن سیکھ لو, جس طرح سے بدر کے دن کو بھی اللہ نے یوم فرقان بنایا کہ نہیں, اور دعا کس کی قبول کی؟ ابو جہل کی. وہ نکلا ہے مکے سے کہ اور دعا کرتا ہوا کہ اللہ بدر کو یوم فرقان بنا دے. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور باطل معاذ اللہ کون ہے, اہل ایمان. لیکن اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور جو خبیث تھے ناپاک لوگ تھے ان کو جدا کر دیا پاک سے, اور یہ ہے کہ حق کا بول بالا کر دیا. تو یہ عمومی انداز میں ہدایت ہے کہ جب جب بندہ مومن اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ یہ اس کے سامنے فرقان وہ رکھتا رہے, حق و باطل میں تمیز کا ایک ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. فرمایا کہ وہ یکفر عنکم سیئاتکم, اور مزید فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا, وہ یغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا, واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تو بڑے فضل والا. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 30, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت فرمائی ہے مدینہ کی طرف, اس کا تذکرہ ہے اور اس کو یاد دلایا جا رہا ہے. فرمایا کہ بھائی یمکر بک الذین کفروا, اور یاد کرو کہ اے نبی آپ یاد کیجئے کہ جب بے شک کافر جو ہیں وہ آپ کے بارے میں چالے چل رہے تھے, سازشیں کر رہے تھے, کس حوالے سے؟ لیوز بتوک, کہ تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں, او یقتلوک یا آپ کو شہید کر دیں قتل کر دیں, او یخرجوک یا آپ کو شہر بدر کر دیں نکال دیں یہاں سے مکے سے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ سازشیں چل رہی تھیں. اب دیکھیں تھوڑا سا پس منظر جو کہ سیرت میں ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تو آیت سمجھنا آسان ہو جائے گا. یعنی بیعت عقبہ ثانی ہوتی ہے اور 75 افراد ہیں مدینے سے آ جاتے ہیں, یعنی مکے سے باہر مدینے سے 75 افراد آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو کفار ذرا وہ تھے کہ بھئی یہ کوئی چھوٹی قوت ہے اور کوئی زیادہ ان کا اسپین نہیں ہے, اسلام زیادہ ابھی نہیں پھیلا ہے تو زیادہ وہ فکر مند نہیں تھے. لیکن جب 75 افراد مکے سے باہر سے جو ہے وہ آئے مدینے سے اور مسلمان ہو گئے, تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ان کے جو وربل اپوزیشن ہے وہ فزیکل ٹارچر میں اور اس کی بھی پھر انتہا ہو گئی, اور جس کی وجہ سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں طائف کہ یہ مکے والے میری بات نہیں سن رہے, شاید طائف کی سرزمین میرے لیے سازگار ہو جائے. لیکن وہاں تو ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو 13-12 برس جو ہے وہ مکے میں نہیں ہوا, کس طرح سے سرداروں نے بات سنی نہیں مانی نہیں, اور پھر واپسی پر اوباش لڑکوں کو پیچھے چھوڑا گیا, تاک تاک کر بدماشوں نے پتھر مارے نالین مبارک پر, آپ خون آلود ہوئے نالین مبارک, بے ہوش ہو کے گرے, طائف کی ریتیلی زمین پر گھسیٹا گیا. اچھا اب یہ آپ طائف میں ہیں تو پیچھے جو قریش کی پارلیمنٹ تھی مکے میں دار الندوہ, یعنی جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ دار الندوہ میں ہوتے تھے, تو لہٰذا قریش کے سارے سردار جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور کہا کہ بھئی اب بہت ہو گئی, یہ موقع ہے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں ہم ان کو جو ہے وہ شہید کرتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ پورا پلان ہے کہ جو کہ قتل کا بن گیا, بلکہ پہلے تو رائے دی گئی کہ بھئی یوں کرتے ہیں کہ بھئی ان کو مجھ کے کس دیتے ہیں, قید کر کے رسیوں میں اور کہیں ڈال دیتے ہیں, جان چھوٹ جائے. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے, جو بھی مسلمان ان کے ماننے والے انہیں پتہ چلے گا تو وہ ان کو چھڑا کے لے جائے گا. پھر ایک رائے ہے کہ نہیں ان کو پھر شہر بدر کر دیتے, یہاں سے نکال دیتے. تو کہا کہ نہیں بھائی یہ تو بڑے یعنی ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جہاں جائیں گے اپنا گرویدہ بنا دیں گے لوگ, اور پھر یہ ہے کہ پلٹ کر پوری قوت سے حملہ کریں. تو پھر ابو جہل بدبخت نے جو ہے یہ رائے دی کہ پھر ان کو یوں کرتے ہیں کہ تمام جو بھی معزز قبائل ہیں مکے کے وہ سب اکھٹ کرتے ہیں اس بات پر کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل شہید کر دیں, اور اس کے لیے یوں کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک یعنی مضبوط جوان ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو پیش کرے, اور یہ ہے کہ تمام قبائل سے ہر قبیلے سے ایک نوجوان آ جائے اور سب یک بارگی حملہ کر دیں اللہ کے رسول پر اور ان کو شہید کر دیں، تو پھر ان کے قتل کا جو بھی ایک وبال ہے وہ سب پر ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ یہ جو بھی ان کا قبیلہ ہے وہ یعنی اپنے قصاص میں وہ لے نہیں سکیں گے، ہم زیادہ قوت میں ہوں گے، سارے قبائل ہوں گے، اور بس یہ کہ بات دیت تک آئے گی اور دیت دے کر ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، چھٹ جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا اور محمد سے جان چھوٹ جائے گی. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو یہ ابو جہل نے رائے دی، اس پر سب کا اکھٹ ہو گیا اور یہ پلاننگ ہو گئی. اب اللہ کے رسول طائف سے اندر تو آ گئے ایک یعنی پناہ لے کر، اور مشرک کی پناہ لے کر آئے، اس کا ایک احسان تھا اللہ کے رسول کا اس پر، اور وہ آیا ہے اور پناہ دیکھے اور وہ اپنے ساتھ اندر لے آیا. لیکن یہ ہے کہ اب اس پلاننگ پر عمل درآمد کے لیے ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور پلاننگ یہ کی گئی کہ اللہ کے رسول جب سوئے میں ہوں رات میں، اس وقت جو ہے وہ حجرے میں داخل ہو کے اور ان پر حملہ کر دیں گے. یہ 11 نوجوان ان کو تیار کیا گیا ہر قبیلے سے، تو تفاصیل میں ان کے نام بھی آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا، اللہ کے رسول کو وحی خفی کے ذریعے سے بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ کفار آپ کے جان کے دشمن ہوں گے یہ مکے والے، اور اس طرح سے اب آپ کو سازش کر رہے ہیں آپ کو شہید کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کو ہجرت لازمات ہے کہ جب قوم نبی کی جان کے دشمن ہو جائے تو پھر انبیاء ہجرت کرتے. اللہ کے رسول کو پھر پیغام بھی آ گیا اللہ کی طرف سے کہ بابا آپ کا وقت ہجرت کا آ گیا. اب آپ نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالی، اور آپ سے فرمایا حضرت علی سے کہ تم میری جگہ میرے بستر پر لیٹو گے، اور خضری وہ سبز چادر اوڑھ کے جو کہ اللہ کے رسول وہ اوڑھ کے سویا کرتے تھے، تو لہٰذا تم میری جگہ سو گے وہ چادر اوڑھ کے، اور یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کفار. تو حضرت علی نے تعمیل فرمائی اور راتوں رات اللہ کے رسول اپنے سر پہ چادر ڈال کے جو ہے وہ نکلے ہیں اپنے حجرے سے، اور مٹی اٹھائی ہے مٹھی میں اور کفار کے سروں پر ڈالتے ہوئے اور نکل گئے، اور اچک لیا آنکھوں کو کفار کی اللہ سبحانہ و تعالی نے. اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول سیدھے صدیق اکبر کے پاس گئے رضی اللہ تعالی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتے ہوئے دیکھا تو اپنی صاحبزادی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ اس وقت تو یہ اللہ کے رسول کے آنے کا وقت نہیں ہے، لازمی کوئی خاص بات ہو. دوبارہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول آئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہے کہ جو کہ آ گیا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیا میرا بھی آپ کے ساتھ جانے کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے 2 فربا سواریاں ہیں کہ جو پہلے سے تیار کر رکھی اسی لمحے کے لیے، آپ بے فکر ہو جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ نکلے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ صدیق اکبر، اور غار ثور میں جا کے جو ہے وہ پناہ لے. اور پیچھے یہ ہوا کہ جب یعنی پتہ چلا کفار کو کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول نہیں ہے، تو ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور پھر فوراً جو ہے انہوں نے دوڑایا ہے تعاقب میں. اور غار ثور میں صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول پہلے داخل ہوتا ہوں غار ثور میں، اور اندر دیکھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، صفائی کر دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اندر داخل ہوتے ہیں، جو غار کے سوراخ تھے وہ سارے اپنے کپڑا پھاڑ کر جو ہے وہ بند کرتے ہیں، اور 2 سوراخ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں کہ جس پر اپنے دونوں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں غار میں، اور آپ کے چانے پر جو ہے وہ سو جاتے ہیں اللہ کے رسول، اور اس پاؤں رکھنے پر اندر سے کسی کیڑے نے ڈسا ہے صدیق اکبر کو، اور تکلیف شدید لیکن پاؤں نہیں ہٹا رہے، لیکن آنسو گرے ہیں اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ابو بکر؟ تو فرمایا کہ کسی جانور نے ڈسا ہے. تو پھر اس زخم پر اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن ہے کہ جو کہ لا مبارک کو لگایا، اور وہ زخم جو ہے وہ صحیح ہو. اب یہ تعاقب کرتے ہوئے کفار اس غار ثور کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، اور صدیق اکبر جو ہے وہ غم سے نڈھال، اپنی جان کا خوف نہیں تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف تھا کہ اگر یہ کفار اپنے قدموں پر بھی ان کی نگاہ پڑ گئی تو سامنے ہی وہ نظر آ جائیں گے ہم غار. لہٰذا یہ ہے کہ پریشانی کی کیفیت میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، کیا خیال ہے تمہارا ان 2 شخصیات کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور وہ قرآن کی آیات بھی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی میرے ساتھی غم نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ. تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، مکڑی کا جالہ اور پھر کبوتر کا گھونسلہ انڈے دینا، یعنی کسی کا خیال بھی نہ جائے کہ کوئی یہ مکڑی کا جالہ بنا ہوا ہے اور کبوتر انڈے دیے ہوئے بچے تو بہرحال وہ اندر کوئی گیا ہوا. اس طرح سے خاص مدد ہے کہ جو کہ غیبی مدد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا گیا اور پھر یہ کہ آپ مدینہ جو ہے وہ پہنچے ہیں. تو یہ پورا تمہید تھی اس آیت کی سمجھنے کے اعتبار سے، اب انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو کہ نبی جب کفار آپ کے حوالے سے چالے چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر لے، او یقتلوک یا آپ کو قتل یا شہید کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو شہر بدر کر دیں، یہاں گھر سے آپ کے مکے سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالے چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنے خفیہ تدبیر کر رہا تھا، یعنی جہاں ان کی چالیں ہیں منصوبے ہیں وہاں اللہ کی بھی یہ خفیہ تدبیر ہے. واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اب اس کے بعد کفار کا جو ایک قرآن مجید کے ساتھ جو ایک بغض ہے، اور کیونکہ وہ تاثیر تو سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کے اندر تاثیر ایسی ہے کہ جو بھی سن لے لہذا وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. یہ تو آج ہمارا المیہ ہے معاذ اللہ کہ ہم قرآن کی تاثیر ماننے والے نہیں سمجھ پا رہے. ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کے فہم سے جو ہے وہ ایک کیفیت ہماری نہیں بدل رہی ہوتی، بلکہ جو سکون آ رہا ہوتا ہے وہ کس سے آ رہا ہوتا ہے؟ وہ گانے سن کے آ رہا ہوتا ہے، جھوم رہے ہوتے ہیں اور فلمیں ڈرامے دیکھ کر جو ہے وہ سکون مل رہا ہوتا ہے. الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن 24 سال پہلے کا کافر بھی اچھی طرح سے قرآن کی تاثیر کو جانتا تھا. جبھی تو قرآن مجید میں وہ الفاظ آتے ہیں نا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی کہا گیا کہ کفار نے کیا کہا کہ بھئی قرآن کو نہ سننا اور غل غباڑا مچاؤ، شور شرابہ مچاؤ. جب بھی محمد قرآن سنائے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر جو ہے وہ شور شرابہ کر دو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے، ورنہ لوگ قرآن سن لیں گے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، وہ محمد کے ہو کے رہ جائیں گے. لہذا یہ غل غباڑا مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. لہذا یہ کیفیت ہے کہ جو کہ یہاں پر بیان کی جا رہی. فرمایا ویزا تتلا علیہم آیاتنا، جب بھی ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی قالو تو یہ کافر کیا کہتے ہیں، قد سمعنا، ارے بھائی ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اور یہ کیا ہے، یہ تو ہم اس جیسا کلام ھم بھی پیش کر سکتے ہیں، اور ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کیا ہے یہ قرآن کی آیات مگر صرف قصے کہانیاں تو ہیں. وہ بھائی قصے کہانیاں جو یہ محمد سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ کون سی ایسی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایسے قصے کہانیاں سنا سکتے ہیں. یہ تھا وہ طرز عمل کہ جو کہ کفار کا تھا، یہ طنز استہزاء ہے کہ جو کہ اس حوالے سے وہ کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیسے ڈرامے بازی کرتے تھے. وہ ڈرامے بازی آگے آ رہی ہے ان کی، کیا ڈرامہ کرتے تھے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اور یہ کون کہتے تھے، یہ سردار جیسے نظر بن حارث بدبخت، یہ بہت بڑا دشمن، اور یہ کہاں کہاں سے وہ کس سے کہانیاں لے کر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، کچھ لونڈیوں کو بھی لے آیا کہ جو زیادہ متاثر ہوتا تھا قرآن سے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کس سے کہانیاں اول تو سنا کے اس کو پھیرنے کی کوشش کرتا، ورنہ یہ ہے کہ کسی لونڈی کو پیچھے لگا دیتا تاکہ وہ راہ راست سے ہٹ جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نظر بن عارض بھرے مجمع میں کہتا تھا لوگوں سے، اور اس طرح سے یہ پکارتا تھا اللہ کو کہ تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اگر تو یہ قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے نزدیک حق پر ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پر ہم پر برسا دے آسمان سے پتھر. یعنی اگر یہ حق پر ہیں تو ہم نے تو اس حق کا انکار کر دیا، لہذا آپ ثابت کر دیں، آپ پتھر برسا دے ہم پر تو پتہ چل جائے گا عوام کو بھی کہ ہم واقعتاً حق پر نہیں ہیں اور حق پر محمد ہیں اور قرآن ہے. تو اے اللہ اگر تو تیرے نزدیک یہ حق ہے تو ہم پر جو ہے وہ پتھر برسا دے آسمان سے، ہم تو اس کا انکار کر رہے ہیں. اویتنا بھی عذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب ہے، اور اللہ کی ڈھیل جب ہوتی تھی فوراً کوئی عذاب نہیں آتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہم نے تو دعا کی تھی اللہ سے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر پتھر برسا دیے جائیں، کوئی عذاب آ جائے، ہم تو صحیح سالم ہیں، کوئی ہم پر عذاب ہی نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محمد حق پر نہیں ہے معاذ اللہ، یہ قرآن جو ہے یہ صرف قصے کہانیاں ہیں اور کوئی حق سے دور ہے یہ معاذ اللہ۔ تو فرمایا کہ اب اللہ کا تبصرہ سنیے، فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زخموں پر مرم ہے کہ جو کہ وہ تیر برسا رہے تھے نا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہی لوگ کہ جو پہلے صادق الامین کے سرٹیفکیٹ دیے تھے، اب یہ کیسے تیر برسا رہے ہیں؟ لیکن مرہم رکھا جا رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یعنی دو اسباب ہیں کہ جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں ان پر عذاب نہ دینے کا فوراً۔ پہلا سبب کیا ہے کہ نبی اللہ کے رسول، آپ بحیثیت رسول آپ موجود ہیں ان کے درمیان، آپ جب تک موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں دے گا۔ مسئلہ کیا ہے سمجھنے کی بات ہے کہ جب گھر کی صفائی کرتے ہیں تو جو جمع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کچرا ہوتا ہے۔ تو آگ کس کو لگائی جاتی؟ وہ گھر کو نہیں لگائی جاتی، بلکہ صفائی کے بعد جو کچرا جمع ہو جاتا ہے اس کو جو ہے وہ آگ لگائی جاتی۔ تو فرما دیا گیا کہ اے نبی، جب تک آپ ہیں یہ آگ یعنی عذاب سے بچے ہیں۔ اللہ یوں کرے گا کہ اس کچرے کو جو ہے وہ الگ کرے گا اور اس کا ڈھیر کرے گا، اور پھر ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کرے گا اور اس کچرے کو آگ لگائے گا۔ لہذا ان کو اللہ عذاب نہیں دینے والا کہ جب تک کہ نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے کہ جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں اللہ سے۔ یعنی مکے میں ہی بعض سادہ لو بھی تھے، ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لہذا ایسے اگر لوگ موجود ہیں اور یہ اللہ سے استغفار چاہ رہے ہیں تو یہ بھی سبب ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ لہذا یہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتے رہے۔ یہ بھی استغفار کی اور اللہ سے استغفار کرنے کی جو بھی ایک یعنی فائدہ ہے اس کا بھی بیان یہاں پر آ گیا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ وما لہم، اور ان کے اندر کیا ایسا ہے، کیا سرخاب کے ان کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یعنی ایسا کیا ہے ان کے اندر کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ بہم یسدون عن المسجد الحرام، حالانکہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے، اللہ کے گھر سے جو ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو روکا ہے۔ اتنا بڑا جرم۔ وما کانوا اولیاء، اور یہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ متولی بن کر بیٹھ جائے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اور نہیں ہے اس خانہ کعبہ کے، مسجد حرام کے متولی مگر کون؟ کہ جو تقویٰ گزار، جن کے اندر تقویٰ ہے، یہ اہل ایمان زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اللہ کے اس گھر کے متولی ہوں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں ان کی اکثریت ہے کہ جو کہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ تو خوش ساختہ اس کے متولی بن کر بیٹھ گئے، پوری عرب کی جو بھی سیادت چودراہٹ ہے اس پر یہ چودھری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، حلوے مانڈے یہ ان کے پیٹوں میں جا رہے ہیں کہ جو بتوں کے 360 بت بنا کے، یہ ناہنجار اللہ کے توحید کے مرکز کو یہ شرک کا اڈا بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ لائق ہیں کہ یہ متولی بنے خانہ کعبہ؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لائق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کہ جن کے اندر تقویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان آیات کا فہم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ کفار کی اور خصلتیں ہیں کہ جو اگلی نشستوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کفر کی روش سے محفوظ فرمائے، اور متقین کے جو بھی اوصاف ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا حامل بنا دے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔